بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: واختالتهم الشياطين عن معرفته. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ نہج البلاغہ کی نگاہ میں جوان کی کیا حیثیت ہے، یا یوں کہیے کہ ہم نہج البلاغہ کی نگاہ سے اگر جوان کو دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھیں گے، وہ جوان ہمیں کیسا نظر آئے گا. جیسے اگر آپ کالے چشمے پہن کر دیکھیں گے تو ہر چیز آپ کو اس کے حساب سے نظر آئے گی، تو اگر کوئی نہج البلاغہ کی عینک سے، آنکھ سے جوان کو دیکھنا چاہے گا تو جوان کیسا نظر آئے گا اسے. سب سے زیادہ جس حصے میں گفتگو ہوئی ہے نہج البلاغہ میں، وہ وصیت ہے جو آپ نے امام حسن سے فرمائی. دو وصیت ہیں جو امام حسن مصطفیٰ سے امیر المومنین نے فرمائی. ایک وہ ہے جو معروف بھی ہے اور مختصر بھی ہے. یہ اس وقت فرمائی تھی جب ضربت لگی تھی آپ کو. ضربت لگنے کے بعد امام حسن اور امام حسین سے آپ نے ایک وصیت فرمائی، جو عموماً ہم سب 20-21 کے ایام میں ان وصیتوں پر گفتگو کرتے ہیں. ایک اور وصیت اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو جنگ صفین سے واپسی کے مقام پر آپ نے فرمائی، جو معروف نہیں ہے، یعنی عموماً ہم نہیں جانتے اس وصیت کے متعلق، لیکن معارف کے اعتبار سے یہ وصیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ وصیت مختصر ہے، یہ مطول ہے، اس میں چیدہ چیدہ موضوعات پر گفتگو کی، اس میں اختصار کے ساتھ نہیں بلکہ صراحت اور تفصیل کے ساتھ مولانا نے گفتگو فرمائی. اگرچہ آپ جانتے ہیں جنگ صفین میں جو جنگ تھی مولا کی، وہ مکر و فریب اور ہیلے سے جنگ تھی. جو دشمن تھا وہ طاقت سے جنگ نہیں تھی بلکہ مکر سے جنگ تھی. اس جنگ کی کیفیات آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی امام نے اس وصیت کو امام حسن کو فرمایا، جو ترتیب کے اعتبار سے 31واں نمبر بنتا ہے. خطوط میں سید رضی نے اس وصیت کو ذکر کیا اور ترتیب کے اعتبار سے 31واں نمبر بنتا ہے. اس میں تقریباً 6-7 موضوعات پر امام علی نے گفتگو فرمائی، اور یہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے. ایک امام ایک آنے والے امام سے گفتگو نہیں کر رہا، ایک معصوم شخصیت ایک معصوم شخصیت سے گفتگو نہیں فرما رہا، بلکہ ایک باپ اپنے بیٹے سے گفتگو فرما رہا ہے. اسی وجہ سے اس کے اگر کچھ کلمات کو آپ دیکھیں، اب بہرحال موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اہل سنت نے جو اشکال کیا ہے امام کی عصمت پر کہ امام معصوم نہیں ہوتا، وہ اسی وصیت کے حساب سے اشکال کیا. کیونکہ اس وصیت میں ہے کہ بیٹا تمہارے بابا نے تو زندگی گزار لی اور وہ فنا کے مقام پر ہے، اس قسم کے کلمات مولا نے استعمال کیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص معصوم ہو تو وہ کیسے اپنے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں پر جو شارحین نہج البلاغہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے، خود وصیت اسی انداز میں. جیسے فرض کریں ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی ہے، قلعہ جسے کہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پر باپ پہنچا ہوا ہے، بیٹا ابھی ابتدائی اس میں قدم رکھ رہا ہے. اب وہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام تجربات جو اس چوٹی پہ کھڑے ہوئے باپ کو پتہ چل گئے، وہ اپنے بچے کو بتا رہا ہے کہ بیٹا اب تم آؤ گے اس رستے سے تمہیں کیا کیا پریشانی اٹھانی پڑے گی. اسی لیے آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن تمہارے بابا کی زندگی تو گزر گئی، لیکن اب وہ چاہتے ہیں تمہاری زندگی اس خاص نہج پر گزرے. تم پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو ایسا ہی ہے جیسے مجھ پر مصیبت آ رہی، تم پریشان ہوگے تو ایسا ہے جیسے میں پریشان ہوں. تو اس انداز میں اس وصیت کا آغاز ہوتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کس طرح وصیت کرتا ہے، کس طرح گفتگو کر رہا ہے. سب سے پہلے جس میں سب سے زیادہ امام نے زور دیا، تقریباً 10 سطریں ہمارے پاس، وہ اس چیز پر زور دیا کہ توحید اپنی مضبوط رکھنا. جیسا کہ پہلے خطبے میں امام نے فرمایا، واختلتهم الشیاطین عن معرفته، جن و انس میں جتنے بھی شیطان ہیں، اب وہ شیطان ابلیس مراد نہیں، جتنے بھی شیاطین ہیں جن کی فکر شیطانی فکر ہے، امام فرماتے جن و انس میں جتنے بھی شیطان ہیں انہوں نے کمر کس لی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت سے ہم دور رکھیں گے. باقی چیزوں پر ان کا اتحاد نہیں ہے، باقی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن زمین اور آسمان اور جن و انس کے تمام شیاطین نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے، یکجہتی کر لی ہے، کمر کس لی ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہونے دیں گے، لوگوں کو خدا کی معرفت سے دور رکھیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کس انداز میں امام توحید کا پیغام دے رہے ہیں. اے بیٹا حسن، اگر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا بالفرض، تو اس کے بھی تو رسول آتے ہیں، اس کی بھی مخلوقات ہوتی، اس کی بھی کتاب آتی، کوئی آتا جو اس کے بارے میں بھی خبر دیتا کہ اس کی بھی عبادت کرو، وہ بھی چاہتا میری عبادت ہو. آپ دیکھیں اس انداز میں امام شروع کر رہے ہیں، بیٹا حسن اگر وہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی چاہتا کہ اس کی عبادت ہو، وہ بھی اپنے رسول بھیجتا، اپنے امام بھیجتا، اپنے انبیاء بھیجتا، اپنی کتاب بھیجتا، وہ بھی چاہتا اس کی عبادت ہو. اس کی بھی مخلوقات نظر آتی، ایک اس خدا کی مخلوقات، ایک اس خدا کی مخلوقات. لیکن بیٹا ایسا کوئی اور خدا نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس کے بھی آثار نظر آتے. اب اس انداز میں امام گفتگو کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حصہ ہے اس وصیت کا وہ توحید پر، کہ اگر اسی لیے آپ دیکھتے ہیں علم کلام میں اسے ام المسئلہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مسئلوں کی ماں ہے. اگر کسی شخص کی توحید صحیح ہو گئی تو بعد میں آئندہ آنے والے مسائل ممکن ہے آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے، لیکن اگر کسی کی توحید خراب رہ گئی تو اس سے خیر کی امیدیں کم ہو جائے گی، آئندہ اس کے لیے مشکلات زیادہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ مبارک بقرہ میں جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا تو اس وقت اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کی کیفیت حضرت یعقوب پر آ گئی. اب آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب کے سارے بیٹے علیہ السلام نہیں تھے، حضرت یعقوب کے اولاد میں مسائل تھے، انہوں نے ان کی نافرمانیاں کی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے سارے بیٹے کو جمع کیا. اسقال لبنی ہے، اور اپنے بچوں سے یہ کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اگر میں یعقوب مر جاؤں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہك و الہ آبائک، اے بابا آپ کے بعد ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، الہ واحد، جو ایک خدا ہے. اس جواب میں، اور اگر میں اپنے بچے سے یہ پوچھوں کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ان دو جواب میں بڑا فرق ہے. اگر میں اپنے بچے سے پوچھوں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو کہے گا، اگر توحید پرست ہو کہے گا میں اللہ کی عبادت کروں گا. لیکن حضرت یعقوب کے بیٹے یہ جواب نہیں دے رہے، قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توحید اپنے والد سے لی ہے، جبکہ میرا بیٹا توحید مجھ سے نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے مدرسے میں جا کر لے لے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا استاد اسے سکھا دے، کوئی کتاب پڑھ لے اور موحد بن جائے. میں اپنے بیٹے سے توحید کا رشتہ برقرار نہیں کر رہا، میں دوسری چیزیں اسے سکھا رہا ہوں، فروعات کی باتیں اسے کر رہا ہوں، لیکن توحیدی مسائل، اصولی مسائل میں اپنے بچے سے دور ہوں. لیکن انبیاء کا جو اور آئمہ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اس توحیدی نہج پر رکھتے تھے. اسی لیے حضرت یعقوب کے فرزندان جواب دے رہے ہیں، باوجود یہ کہ آپ جانتے ہیں علیہ السلام نہیں ہیں ان کے فرزندان، حضرت یوسف کو نقصان پہنچا چکے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مرنے کے بعد آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، جو آپ کا بھی خدا ہے، ہمارے جد ابراہیم کا بھی خدا ہے، ہمارے جد اسماعیل کا بھی خدا ہے، اسحاق کا بھی خدا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ الہ واحد ہے، خدا ہے، جبکہ میرا بیٹا کبھی بھی یہ جواب نہیں دے گا اور نہ میں یہ جواب دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم والدین میں اور اولاد میں توحید کا پہلو نہیں ہے. یہاں امیر المومنین امام حسن سے فرما رہے، بیٹا حسن، اگر اس خدا کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو اس کے بھی آثار ہوتے ہیں اس عالم میں، اس کے بھی انبیاء آتے ہیں، اس کی کتابیں آتی. ایک باپ اپنے بیٹے سے توحید کا رشتہ برقرار کر رہا ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں حجاب کرتی ہیں، اور جب جامعات جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، جابس کے لیے جاتی ہیں تو اپنا حجاب اتار دیتی ہیں. یا میرا بچہ ہے، میرے سامنے نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ یورپ چلے جائے پڑھنے تو وہاں اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، عزاداری نہیں کر رہا. بیٹی چلی گئی، اب وہ حجاب نہیں کر رہی. کیوں کیوں؟ یہاں تک 20-25 سالوں تک اس نے سب کچھ کیا، جیسے ہی وہاں جا رہی سب کچھ چھوڑ رہی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر فروعات کو فوکس کیا ہے، اصول دین کو زیادہ ہم فوکس نہیں کر سکے، جبکہ امام کی سیرت یہ ہے کہ اصول دین پر پہلے فوکس کرو. اگر اس کے نظریات صحیح ہو گئے نا، اگر میرے بیٹے کے نظریات پہ میں نے کام کیا، چاہیے مجھے صرف لگ رہا ہے کہ سلو تیز ہو رہا ہے، آپ کو بھی محسوس ہو. تو اگر میں نے اپنے بچے کے نظریات پر کام کر لیا، دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلا جائے اسے کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا نظام، اس کا ذہن بندھا ہوا، اس کا ذہن کو سمجھ میں آ چکا ہے مجھے کیا کرنا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والا. دوسری اہم چیز جس کی طرف امام نے اسی وصیت میں توجہ دلائی اور کہا کہ اے حسن، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ تک اپنے بات کو ڈیلیور کر دوں، اپنے نظریات آپ تک پہنچا دوں، اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے اور وہ اپنی بات آپ تک کہہ دے. اور وہ مشہور مثال جو آپ سنتے ہیں وہ اسی وصیت کی ہے، جیسے ہمارے بھائی بھی ابھی فرما رہے تھے کہ جو جوان ہوتا ہے اس کا قلب ایک سفید کاغذ کی مانند ہوتا ہے، خالی ذہن ہے، جو کچھ اس میں آپ تحریر کرتے ہیں، یہ جو کاغذ ہے میرے پاس ابھی، جو کچھ میں اس میں تحریر کر دوں کہ اس میں تحریر ہو جائے گا. اب اگر دوسری کوئی چیز مجھے اس میں تحریر کرنی ہے تو پہلے سے تحریر شدہ چیز کو مٹانا پڑے گا، پھر دوسری چیز کو تحریر کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے جب میں مٹاؤں گا تو اس میں دو طاقت صرف ہوگی، ایک مٹانے کی طاقت اور مٹنے کے باوجود اس میں کچھ اثرات باقی رہ جائیں گے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ اے حسن بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے تم تک پہنچے، اس سے پہلے میں خود تم تک پہنچ جاؤں. اور یہ ایک تبلیغ کا بہت مؤثر طریقہ ہے. ہمارے اندر کیا مسائل ہیں؟ ہمارے اندر مسئلہ یہ کہ ہم پہلے سے جس شخص کے نظریات قائم ہو چکے ہیں اس سے گفتگو کرتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، اس کا نظریہ قائم ہو چکا ہے، چاہے مذہبی طور پر چاہے سیاسی طور پر، اس سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت وقت صرف کرتے ہیں مناظرے میں، اس کے اثرات نہیں ملتے کیونکہ سامنے والا شخص پہلے سے پکا ہوا ہے، پہلے سے اس کے نظریات تیار ہیں. امام نے فرمایا بادروا الی اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجعہ. مرجعہ ایک باطل فرقہ تھا. مرجعہ کا فرقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، چاہے عمل صحیح ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس اس کا دل صاف ہونا چاہیے، قلب پاک ہونا چاہیے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے روزہ رکھے نہ رکھے، چاہے حجاب کرے نہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ویسے جو آپ سنتے ہیں نا آج کل، مثلا کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے یہ امام صادق کے زمانے سے آیا، دل پاک ہونا چاہیے، ظاہر میں آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا جس کو فرقہ مرجعہ کہتے ہیں، تاریخی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے باقاعدہ ایک مکتب تھا، جیسے آج اتنے سارے فرقے ہیں اس میں ایک فرقہ تھا. وہ فرقہ امام صادق کی محنت سے ختم ہوا. امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، دیکھو یہ فرقہ مرجعہ کے افراد تمہارے بچوں تک جائیں، اس سے پہلے تم اپنے بچوں تک چلے جاؤ. بادروا الی اولادکم بالحدیث، ہماری احادیث لے کر اپنے بچوں تک چلے جاؤ. قبل ان یسبقکم الیہم المرجعہ، یہ اس سے پہلے کہ مرجعہ والے چلے جائیں تم چلے جاؤ، تم اپنے بچے کو حقیقت سمجھا دو، کیونکہ اگر وہ چلے گئے تو تم سے دیر ہو گئی. عموماً ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب دیر ہو چکی ہوتی، جب بچہ ایک نظریے کو قائم کر چکا ہوتا، پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی دعا مل جائے، کوئی عالم مل جائے، کوئی مدرسہ مل جائے، کوئی شخص مل جائے جو اس بچے کو لائن پہ لگا دے. ابھی جب تک وہ کچھ نہیں کر رہا ہم بھی کچھ بھی نہیں کر رہے، بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا ابھی، میں بھی کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ کچھ کرے گا، ایک نظریے تک پہنچ جائے گا، پھر میں کچھ کرنا شروع کروں گا. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کی حرکت سے پہلے آپ متحرک ہو جائیں، وہ کوئی غلط نظریہ اپنا لیں اس سے پہلے آپ ایک صحیح نظریہ اپنا لیں. درود پڑھ دیجیے محمد والے. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد والے. اس کے بعد ایک اور جو امام نے فرمایا جوانوں کے متعلق، عمومی طور پر اور خصوصی طور پر جوانوں سے متعلق، وہ یہ فرمایا کہ جو کام تمہیں دیا گیا ہے اس کام کو انجام دو، جو کام تمہیں نہیں دیا گیا ہے اس کی طرف مت جاؤ. اما بعد فإن تزی المرء ما ولیا وَتُكَلَّفَهُ مَا كُفِيَ لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبَّرٌ. انسان کا اس کام کو چھوڑ دینا جس کی ذمہ داری اسے دی گئی تھی، اور اس کام کے پیچھے لگ جانا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک واضح غلطی ہے اور ایک ہلاک کرنے والی فکر ہے. یہ آپ دیکھیں، امام نے اپنے ایک والی سے کہا تھا تمہیں ہیت نامی جگہ پر رہنا ہے، اس کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. ایک جگہ دے دی کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، اس کی حفاظت کرنی. اس نے جب یہ دیکھا کہ میں تو فلاں جگہ بھی جا سکتا ہوں، یہ کام بھی کر سکتا ہوں، وہ کام بھی کر سکتا ہوں، بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، میں یہ چھوٹا سا کام کیوں کروں؟ تو وہ اس جگہ سے نکلے ہیں اور شام کے کچھ علاقے میں چلے گئے تاکہ جو اہل شام ہیں ان سے بدلہ لے سکے. اس کے مقابلے میں یہ جگہ خالی ہو گئی، دشمن آتا ہے اس جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے. امام کو یہ اطلاع ملتی ہے تو امام اتنے ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے، کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ جگہ سپرد کی تھی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی میں نے. فَإِنَّ تَزِيءَ الْمَرْءِ مَا وُلِيَ، انسان کا ضائع کر دینا اس پوسٹ کو، اس منصب کو، اس ذمہ داری کو جس کو اسے دیا گیا تھا. وَتَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ، اور اس کام میں پڑ جانا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو ذمہ داری کسی اور کو دی گئی تھی. لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبَّرٌ، یہ ایک واضح ہلاکت اور گمراہ کن فکر ہے. جوانوں کا ایک مسئلہ یہ رہتا ہے، جو کام اسے دیا جاتا ہے وہ اسے کم سمجھنے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا کام ہے، مجھے بڑا کام کرنا ہے، میں فلاں کام میں بھی کود پڑتا ہوں، فلاں کام میں بھی کود پڑتا ہوں. کیونکہ کل اس پر گفتگو ہوئی کہ یہ مرحلہ قوت ہے، اس سے پہلے دو مراحل تھے، اس کے بعد والا مرحلہ بھی ضعف کا مرحلہ ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوت، یہ جب ضعف سے نکل کر قوت کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اب کام کرنا چاہتا ہے، فعالیت دکھانا چاہتا ہے، تحرک دکھانا چاہتا ہے. اس تحرک کے نتیجے میں غلط کام کر بیٹھتا ہے، وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اس سے تعلق تھا۔ یہ وہ عمومی غلطیاں ہیں جو ہم جوان کرتے ہیں، اگر آپ مجھے بھی جوان سمجھے تو، یہ وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ غلطیاں، خصوصاً جو نظریاتی جوان ہوتے ہیں وہ یہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بڑا بڑا کام کریں، اس سے بڑھ کر کام کریں۔ کہتے ہیں چائنا میں ایک کہاوت ہے، چائنیز ایک کہاوت یہ ہے کہ جب انہیں جنگ کرنی تھی، پہلے بادشاہی سسٹم ہوتا تھا، جب انہیں جنگ کرنی تھی دوسرے علاقے میں جا کر، تو مختلف عہدے دیے گئے، منصب عطا کیے گئے، ایک کو کہا گیا تم یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو، ایک شخص سے کہا تم بادشاہ کا خیمہ لگاؤ، جنگ میں بادشاہ کے خیمے لگتے تھے، تم بادشاہ کا خیمہ لگاؤ۔ یہ شخص خیمہ لگاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ دیکھو مجھے کتنا چھوٹا کام دیا، مجھے بھی سرماؤں سے لڑنے کا کہتے، پہلوانوں سے لڑنے کا کہتے، کوئی بڑا کام دیتے۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے کیل جو ہے خیمے کی غلط لگا دی، ٹیڑھی لگا دی۔ رات کو بادشاہ آیا جائزہ لینے کے لیے فوج کا، تو اس کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں وہ اس کیل سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں گھوڑا گر گیا۔ جب گھوڑا گرا تو بادشاہ بھی گرا، بادشاہ گرا تو بادشاہ مر گیا، جب بادشاہ مر گیا تو پوری فوج گر گئی، اب فوج کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ جب فوج گر گئی تو یہ جنگ ہار گئے، بغیر لڑے جنگ ہار گئے۔ تو اس وقت سے چائنا میں کہاوت مشہور ہو گئی کہ بادشاہ اس وقت گرتا ہے جب گھوڑا گرتا ہے، گھوڑا اس وقت گرتا ہے جب گھوڑے کا پاؤں اس کیل پہ لگتا ہے، اور گھوڑے کا پاؤں اس کیل پر اس وقت لگتا ہے جب کیل لگانے والے سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا کام تھا۔ تو ایک شخص کی غلطی سے، ایک شخص کی غلطی سے کہ اس نے اس کام کو چھوٹا سمجھا، کتنا نقصان ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک سیمینار منعقد کیا ہے خواجہ جماعت نے، اگر یہ نظم ہے اس سیمینار میں تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ہر شخص اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ کہیں بھی کسی شخص نے ایک کام کو چھوٹا محسوس کیا اور دوسرے کام کو بڑا محسوس کیا، یہ نظم ختم ہو جائے گا، یہ نظم نظر نہیں آئے گا۔ اقوام میں بھی ایسا ہی ہے، قوموں میں بھی ایسا ہی ہے، ہر شخص کی اپنی پوسٹ ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اپنے مناصب ہیں، اپنا کام ہے۔ جب ایک شخص دوسرے شخص کا کام سنبھالنے لگتا ہے، اپنے جو کام دیا ہے اس سے ہٹنے لگتا ہے، تو قوموں میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین فرما رہے خبرداری، غلطی نہ کرنا، جو کام تمہیں دیا گیا ہے تم اسی پر فوکس رہنا، اسی کو صحیح سمجھنا اور احسن انداز میں اسی کو کرنا، تو یہی تمہاری ذمہ داری۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وال محمد۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کی طرف امیر المومنین نے اشارہ فرمایا اسی وصیت میں جو امام حسن سے فرمائی، امام نے فرمایا الحرفۃ مع العفۃ خیر من الغنا مع الفجور۔ ایک ایسا حرفہ پروفیشنل جس میں پیسے کم ہیں لیکن عفت ہے، پاک دامنی ہے، یہ اس مال سے بہت بہتر ہے جو فسق و فجور کے ساتھ ہے۔ بہت سارے آج ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، کاروبار کیے جا سکتے ہیں، مختلف کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن کس کام کی طرف جوان جائے؟ امام فرماتے ہیں الحرفۃ مع العفۃ، وہ پروفیشنل، وہ کام جو جس کے ساتھ تم عفیف رہ سکو۔ عفیف اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی جسمانی شہوات اور غضب کو کنٹرول میں رکھ سکے، یعنی جہاں وہ تعدیل کر سکے، تعطیل نہ کر سکے، جہاں ہر چیز کو کنٹرول کر سکے، وہ عفیف ہے۔ امام فرماتے ہیں اس پیشے کی جانب جاؤ۔ اب یہ گفتگو تو امام حسن سے ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ مختلف وصیت میں امام فرماتے ہیں یہ حسن سے بھی ہے، اور جس تک میرا یہ وصیت نامہ جا رہا ہے سب سے ہے میری گفتگو۔ صراحت کے ساتھ ایک وصیت میں امام نے یہ بات فرمائی، تو کہا وہ پیشہ جو تمہیں عفیف رکھ سکے اس کی طرف جاؤ، اور وہ غنا مالداری جو فسق و فجور کے ساتھ اسے چھوڑ دو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خود حلال غذا حلال ایک ہو سکتا ہے اس جوانی میں انسان اس طرف اتنا متوجہ نہ ہو, ٹھیک ہے جہاں سے بھی مال و دولت ملے کیا مسئلہ ہے, مسئلہ ہے جب ہی امام فرما رہے ہیں مسئلہ ہے. حتیٰ آپ دیکھیں اصحاب کہف کو, اصحاب کہف جب بیدار ہوئے ہیں 309 سال سو کر بیدار ہوئے ہیں, انہیں نہیں معلوم تھا انہوں وہ کتنا سوئے. قال قائل کم لبستم, ایک شخص نے کہا تم کتنا سوئے, کہتے لبسنا یوما او بعض یوم, ہم ایک دن سوئیں یا ایک دن سے کچھ حصہ کم سوئیں, انہیں نہیں معلوم تھا وہ کتنا سوئیں, لیکن اٹھنے کے بعد انہوں نے بھوک کا احساس کیا, بھوک کا احساس کیا. تو اب اصحاب کہف میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ جاؤ یہ چاندی کا ایک سکہ تھا یہ لے جاؤ, بورکم ہاذہ الی المدینہ, شہر لے جاؤ. اچھا اب معلوم ہے آپ کو اصحاب کہف کے پیچھے پوری فوج تھی, دقیانوسی فوج تھی, وہ ان سے بھاگ کر فرار ہو کر ایک غار میں پناہ لی تھی. فاو الی الکہف, جاؤ ایک غار میں پناہ لو, ینشر لکم من رحمتہ, کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کرو گے تم. تو انہوں نے غار میں پناہ لی اور وہی سمجھ رہے ہیں وہ ایک دن سوئیں, وہی سمجھ رہے ہیں وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئیں. ابھی بھی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے, فوج ہمارے پیچھے ہے, کبھی بھی ہمیں گرفتار کر کے قتل کر سکتی ہے. اس کے باوجود اس صورتحال میں وہ اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں بورکم ہاذہ الی المدینہ, جاؤ یہ چاندی کا سکہ شہر لے جاؤ. فلینظر ایھا اسقی طعام منہ فلیات برزق منہ, شہر میں جا کے ڈھونڈو ڈھونڈو جو پاکیزہ ترین غذا ہو اس میں سے کچھ حصہ لے کر آؤ. ابھی آپ دیکھیں, ہاں اگر واقعاً میں اس جگہ پر ہوتا میں کہتا بھائی جو کچھ ملے لے آؤ, دیکھ نہیں رہو ہماری حالت کیا ہے, فوج ہمارے پیچھے لگی ہے, گھر سے ہم دور ہو چکے ہیں, اس کام و فقال و ربنا رب السماوات والارض, پورے ملک میں انہوں نے قیام کیا ہے, لوگ ان کے قتل کے در پہ ہیں, ان کی فیملیز کے فوج ان کی فیملیز تک آ چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. اس میں اتنی دقت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں فلینظر, نگاہ کرو. ایسا نہیں شہر میں جہاں سے روٹی ملے لے آؤ, جہاں سے گوشت ملے لے آؤ, نہ یہ کام نہیں کرنا, بلکہ ڈھونڈنا ہے تمہیں, تلاش کرنا ہے, اور تلاش کرنے کے بعد جو پاکیزہ ترین غذا ہو اس میں سے کچھ لے آؤ. کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر ان کے شکموں میں حلال غذا جائے گی تو حلال اثرات برآمد ہوں گے, ان کا وجود طیب و طاہر ہو جائے گا, اور حرام غذا اگر ان کے شکموں میں گئی تو ان کے وجود سے کبھی بھی پاک و پاکیزگی ظاہر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ امام مظلوم نے, سید الشہداء نے آخری خطبے میں جب آپ کی یہ حالت تھی کہ اپنے تمام اصحاب کو جوانان بنی ہاشم کو شہید ہو چکے تھے, آپ انہیں خیمے میں لا چکے تھے, جگہ جگہ زخموں کے نشانات آپ کے وجود پر تھے, اس حالت میں خطبہ دے رہے تھے. ایک ہے امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں, پیغمبر مسجد مدینہ میں خطبہ دے رہے ہیں, فرق ہے اس حالت میں جب امام حسین اس حالت میں خطبہ دے رہے ہیں, اس حالت میں امام وقت نور اللہ صراط اللہ خطبہ دے رہے ہیں, اور امام کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے میری بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا ان کے شکموں میں حرام غذا جا چکی. یہ وہ چیزیں جو مولا کائنات فرما رہے ہیں, الحرفۃ مع العفا خیر من الغنا مع الفجور, کہ وہ پاک دامنی جو ایک مزدور آپ کم کما رہے ہیں, 50,000 کما رہے ہیں, 1,00,000 روپے کما رہے ہیں, یہ بہتر ہے اس کروڑ روپے سے, اس 50,00,000 سے جو جہاں پر فسق و فجور کا ماحول ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وال محمد. ایک اور نصیحت اور وصیت جو مولا کائنات نے جوانوں سے فرمائی, بالخصوص اور بالعموم سب سے فرمائی, کہ یہاں پر کچھ بزرگان بھی تشریف فرمائے, ایسا نہیں وہ اٹھ اٹھ کے چلے جائیں کہ ہمارا کیا کام, آپ تو جوانوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو بالعموم سب سے وصیت ہے, اس میں مولا فرماتے ہیں اذا حبت امرا فقع فیہ فَإِنَّ شِدَّتَ تَوَقِّيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ، کہ دیکھو جس چیز کے بارے میں خوف آئے نا تمہیں، اس کام میں کود پڑو. جس چیز کا تمہیں خوف ہے وہ کام کر ڈالو. فَإِنَّ شِدَّتَ تَوَقِّيهِ، یہ تمہارا ذہن میں ایک چیز کو سوار کر دینا، ذہن میں بار بار سوچتے رہنا یہ کام میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، ذہن کو مشغول رکھنا، اعظم مما تخاف منہ، یہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہیں جس کام میں تم کود پڑ رہے ہو. لیکن نوجوان کام کرنا چاہتا ہے، تحرک دکھانا چاہتا ہے، فعالیت دکھانا چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہے یہ کام میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے یہ بات کیلکولیشن کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو بھی سوچے وہ کام کر دینا، ایسا نہیں، کیلکولیشن کے ساتھ ہے. لیکن اضافی کیلکولیشن نہیں کرنی. ہمارے یہاں خوجہ کمیونٹی میں یا بالعموم شیعہ کمیونٹی میں آپ دیکھیں بہت کم لوگ جاتے ہیں سی ایس ایس کی طرف، ان امتحانات کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں. یا جب میں یونیورسٹیز میں تھا تو اس وقت بھی بہت کم لوگ جاتے تھے سی اے کرنے، سی ایس ایس کرنے، ڈاکٹر بننے، بہت کم لوگ جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، انہوں نے ذہن میں سوار کر لیا تھا کہ اس کا انٹرویو بہت سخت ہوتا ہے، ہم نہیں دے سکیں گے، ہم سی ایس ایس کا انٹرویو نہیں پاس کر سکتے، بہت سخت ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے. کیوں؟ سوچتے رہے، بہت زیادہ سوچتے رہے، ہم کریں نہ کریں، کریں نہ کریں. اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اذا حبت امرن، جب کسی چیز سے تمہیں خوف محسوس ہو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کی واجبی کیلکولیشن جب تم نے کر لی فکافی ہے، تو وہ کام کر ڈالو. کر ڈالو گے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا، یہ نقصان کم ہے، یہ نقصان کم ہے. فَإِنَّ شِدَّتَ تَوَقِّي، لیکن جو تم سوچ رہے ہو، مسلسل سوچ رہے ہو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، یہ زیادہ نقصان پہنچائے گا. تمہارا ذہن مشغول ہے، تمہارے ذہن میں کچھ اور سوار نہیں ہو رہا، کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا، سجائی نہیں دے رہا، بس سوچتے پھر رہے ہو. یہ غلط ہے طریقہ، کام کر ڈالو. ہو گیا فبہا، نہیں ہوا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا میں یہ کام نہیں کر سکتا، دوسرا کام کر لینا. لیکن پوری زندگی سوچتے رہنا اور پھر بعد میں یہ سوچنا کہ کاش میں کر لیتا، یعنی یہ انسان پوری زندگی بس سوچتا ہی رہے. آپ دیکھیں عربی میں ایک کہاوت، ایک مشہور کہاوت ہے، ام المقتول تنام و ام المحدد لا تنام. مقتول کی ماں کو نیند آ جاتی ہے، جس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے نا، جوان سالہ بیٹے کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کی ماں روئے گی، گریا کرے گی، بین کرے گی، نوحہ پڑے گی، نطبہ کرے گی، لیکن آخری میں سو جائے گی، اسے نیند آ جائے گی. ام المقتول تنام، مقتول کی ماں کو نیند آ جاتی ہے، و ام المحدد لا تنام، لیکن جس ماں کے بیٹے کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہو نا، جس کو دھمکیوں کے فون آ رہے ہو کہ ہم تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے، اس ماں کو نیند نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن مشغول ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اتنا اس کا ذہن مشغول ہے، اتنا وہ سوچ بچار کر رہی ہے، اس کی نیند اس سے چھین لی. جبکہ قتل ہونا تو اس سے زیادہ سخت ہے، یعنی جب قتل ہو جائے گا، ابھی تو زندہ ہے اس کا بیٹا، لیکن دھمکیوں کے فون آ رہا ہے، اگر قتل ہو جائے خدا نہ خواستہ تو زیادہ سخت ہے. اس میں سو جاتی، اس میں نہیں سوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ذہن مشغول ہے. اپنی اس ذہنی مشغولیات سے اضافی مشغولیات، دیکھیں اضافی مشغولیات اچھی چیز نہیں ہے. ایک کیلکولیشن کر لی انسان نے، اس کے بعد بسم اللہ کرے. اسی لیے حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے یہ روایت ہے، رسول فرماتے ہیں التاجر الجسور مرزوق والتاجر الجوان محروم. وہ تاجر، وہ بزنس مین جس میں جسارت ہے، جو فیصلہ لیتا ہے، جو اسٹیپس لیتا ہے، جو جسور ہے، کہتے ہیں ہاں میں کر لوں گا، ہاں مرزوق، اس کو رسک زیادہ ملتا ہے. والتاجر الجوان، اور وہ بزنس مین جو بزدل ہے، سوچتا رہتا ہے کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہ خریدوں، یہ مال آیا ہے، فلاں جگہ انویسٹ کروں، اس میں سوچتا رہتا ہے، بزدل ہے. محروم، یہ محروم رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان اضافی سوچتا ہے تو وقت پر وہ فیصلہ نہیں لے پاتا، وقت گزر جاتا ہے اور فیصلہ اس کا گیا، اب فیصلہ نہیں لے سکتا، وقت گزر گیا اس کا. بہت زیادہ اپنے ذہن کو انگیج کر دینا، بہت زیادہ اپنے ذہنوں کو اس چیز میں مبتلا کر دینا کہ شاید میں یہ کام نہ کر سکوں، شاید یہ کر سکوں، یہ جوانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، بہت نقصان دہ، اتنا نقصان دہ کہ اگر وہ کام کر لے گا. اچھا پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ انسان بغیر کسی، کہ ہر چیز کے ایک قرائن ہوتے ہیں، ہر بات کے اپنے ایک پہلو ہوتے ہیں، کیلکولیشن کرنی ہے، لیکن جتنی اس کی مختزیات ہے، جتنی اس میں ضرورت ہے. اب مثلا ایک گاڑی لینی ہے، فرض کریں آپ کو، اس کے لیے کتنی کیلکولیشن ہونے کی ضرورت ہے؟ بس انسان نے کہ گاڑی کون سی لینی ہے، میرے پاس پیسے کتنے ہیں، ضرورت کتنی، بس. اب وہ روز بیٹھا ہوا چیک کر رہا ہے کہ آج یہ گاڑی مہنگی ہو گئی، آج یہ گاڑی سستی، میں نے مثال دے رہا ہوں. آپ اس مثال کو ہر چیز پر اپنے اپنے حساب سے امپلیمنٹ کرتے رہیں، وہ کبھی بھی نہیں لے سکے گا، کبھی بھی نہیں لے سکے گا، کبھی کوئی اور کام نہیں کر سکے گا، بزنس نہیں کر سکے گا. اسی لیے امام فرما رہے اذا حبت امرا فکافی ہے، جب بھی کسی چیز میں تمہیں خوف محسوس ہو اس کام میں کود پڑو، کود جاؤ. جب گہرائی کود جاؤ گے تمہیں اس کی گہرائی کا اندازہ ہو جائے گا. وہ شخص جو پانی سے ڈر رہا ہے، کود نہیں رہا، اسے کبھی اندازہ نہیں ہوگا اس کی گہرائی کا. جو کود جائے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا، یا سوئمنگ کر لے گا آگے بڑھ جائے گا، یا واپس پیچھے آ جائے گا. فإن شدة توقعه، لیکن سوچتے رہنا، ذہنوں میں اندازہ گیری کرتے رہنا، خیال بافیاں کرتے رہنا. وہ خاتون ہوتی ہے، آپ دیکھیں پہلے زمانے میں بونتی تھی، سویٹر کو باف بونتی تھی، اسی طرح ہم خیالات کو خیال بافی کرتے ہیں، خیالات کو بونتے رہتے ہیں. اب کتنا بوندیں گے، اس کی ضرورت ہے، بس اتنا کافی ہے. اسی لیے مولا کائنات ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان، خواہ مخواہی کا خوف انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. قرنت الحیبۃ بالخیبۃ، حیبت خوف جڑا ہوا ہے کس سے؟ ناکامی سے. والحیاء بالحرمان، اور حیا جڑی ہوئی ہے کس سے؟ محرومی سے. کون سی حیا؟ ہمارے پاس دو قسم کی حیا ہے، اصول کافی میں روایت ہے رسول اللہ سے، الحیاء و حیاءان، دو قسم کی حیا ہے، حیاء عقل و حیاء ممکن. ایک عقل والی حیا ہے اور ایک احمقانہ حیا ہے. جیسے ایک شخص ہے، کلاس میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سوال کرنا چاہتے، ذہن میں سوالات آ رہے، ٹیچر سے سوال کرنا چاہتا ہے، کہتے مجھے حیا آ رہی، یہ کون سی حیا؟ یہ حیا احمقانہ حیا، مجھے حیا آ رہی. یا بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہت سارے جوان اس احمقانہ حیا کی وجہ سے اپنا روزہ برباد کر دیتے، کیونکہ روزے کی ابتدا طہارت کے ساتھ کرنی ہے. انسان نجاست کے ساتھ روزے کی ابتدا نہیں کر سکتا، حالت جنوب میں روزے کی ابتدا نہیں ہو سکتی، لیکن کہتے ہیں مجھے حیا آ رہی ہے، اپنے گھر والوں سے حیا آ رہی ہے. کون سی حیا ہے یہ؟ اگر واقعاً یہ حیا اچھی ہوتی، دین خود کہہ دیتا آپ سے کہ یہ حیا اچھی ہے، نہیں کرو، بعد میں 10 بجے 11 بجے صبح چلے جانا غسل کرنا، لیکن یہ حیا اچھی نہیں ہے. اسی لیے مولا فرما رہے ہیں بلا وجہ کا خوف کرنا کہ میں شاید میں کام کر ہی نہ سکوں، انسان کو محرومیت کی طرف لے جاتا ہے. اور بلا وجہ کی حیا کرنا، ہمارے یہاں آغا صاحب موجود ہیں، کم میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پر ایک بڑے شخص نے داخلہ لیا، بڑی عمر کا آدمی تھا، 50 55 60 سال کے جیسے ہوتے ہیں بڑی عمر کے افراد، اس نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا. تو اب مقدماتی کتاب ہے، صرف اور نحف ہمارے یہاں مقدماتی کتاب ہے، ابتدائی کتاب، ظاہر ہے جب داخلہ لیے تو وہ ابتدائی کتاب بچے پڑھتے ہیں، جو ابتدائی لڑکے ہوتے ہیں طالب علم ہوتے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں. اب یہ اس کلاس میں ایک بڑا سا 60 سال کا آدمی آ گیا، جہاں 13 سال 14 سال 15 سال کے لڑکے ہیں، جیسے اسکول میں فرسٹ کلاس میں آپ سمجھ لیں 70 سال 60 سال 55 سال کا ایک شخص آ جائے. اچھا اخلاق بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ایک بچے نے اسے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں آ کر تم طالب علم بن رہے ہو، اس عمر میں آ کے تم دین سیکھ رہے ہو، اس عمر میں آ کے تم اسکول میں آ رہے ہو. تو اس نے بہت اچھا جواب دیا، تاریخ نے محفوظ کیا اس جواب کو. تاریخ ہر چیز کو محفوظ نہیں کرتی، اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے. اس شخص نے بہت اچھا جواب دیا، کہا مجھے اگر شرم آنی تھی تو اس جہالت سے آنی تھی جو اب تک میں تھا جس میں، اب تو میں علم کی طرف آ رہا ہوں، اس میں تو شرم کی کوئی بات نہیں. علم میں کیسے شرم آنا، شرم جہالت سے ہونی چاہیے. کتنے ایسے افراد ہیں کہ غلط مسئلے کی وجہ سے غلط فعل انجام دے دیتے، بعد میں کسی باتوں باتوں میں کوئی بات نکلتی تو کہتے تھے ہمیں تو شرم آئی کسی مولانا سے مسئلہ پوچھنے میں. شرم کی کیا بات ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جوان ڈاکٹر ہو، بوڑھا آدمی ہو، کہتے ہیں میری آنکھوں کا علاج کر دو، میری کڈنی کا علاج، کیا شرم آنا ہے اس میں؟ یہ بھی سمجھ لیں اس فیلڈ کے ڈاکٹر ہیں، اس کو اس نگاہ سے دیکھیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد وال محمد. ایک اور چیز جس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا اپنی اس وصیت میں بھی اور دیگر جگہوں پر، وہ یہ کہ جوان کام کار ہو، پرکار ہو، کام کرے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے، فارغ نہ رہے. جوان حوصلہ مند ہونا چاہیے. عربی میں حوصلۃ الطیر اس جگہ کو کہتے ہیں، پرندے اگر آپ نے دیکھے جو دانہ چگتے ہیں تو ان کی گردن کے نیچے وہ دانہ جمع کرتے ہیں، اردو میں ہم اسے پوٹا کہتے ہیں، عربی میں اسے حوصلۃ الطیر کہتے ہیں. اب جتنا حوصلہ پرندے کا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ دانے وہ جمع کر سکے گا، اگر حوصلہ کم ہوا تو چند دانے فقط وہ جمع کر سکے گا جو بعد میں اس کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا. اس کے بعد اس کلمے کو استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جوانوں کے لیے یا تمام انسانوں کے لیے، کہ اپنے حوصلے کو بڑھاؤ تاکہ زیادہ دانے جمع کر سکو، یعنی زیادہ آسانی اپنے لیے پیدا کر سکو، کیونکہ جتنے دانے جمع ہوں گے اتنا بعد میں جا کے اس کو سردیوں کے موسم میں ان پرندوں کو آسانیاں ہوتی ہیں. یہ جوان کا حوصلہ مند ہونا چاہیے، جوان میں حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے پاس کچھ جوانوں کا ایک گروہ آیا. امام نے اس سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کام کر رہا ہوں. کیا کام کر رہے ہو؟ مثلا میں تجارت کر رہا ہوں. اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ میں نوکری کر رہا ہوں. اچھا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ میں پڑھ رہا ہوں. اچھا ہے. ایک سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا. امام اتنے ناراض ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں جب تک ان گروہ سے گفتگو کرتے رہے اس شخص کی طرف نگاہ نہیں کی. امام اتنے ناراض ہوئے کہ یہ جوان ہے اور کچھ نہیں کر رہا، یہ کیسا ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کام کریں، آپ پڑھائی کریں، آپ علم حاصل کریں، آپ کمائی کریں، آپ کی ایک لائن ہونی چاہیے، ایک مشن، ایک ٹارگیٹ، ایک گول جوانوں کا ہونا چاہیے کہ مجھے اس خط پر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے. اس لیے فارسی میں کہتے ہیں جوان شتر مرغ کی طرح نہیں ہوتا. شتر مرغ، شتر کہتے ہیں اونٹ کو اور مرغ کہتے ہیں مرغی کو. تو فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ شتر مرغ میں ایک مسئلہ ہے، شتر مرغ کو جب کہتے ہیں کہ بھائی تم سامان اٹھاؤ، تم شتر ہو، اونٹ ہو، تم سامان اٹھاؤ، لوگوں کی سواریاں لے جاؤ، باہر اٹھاؤ، اپنے اوپر سامان لاد کے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں میں مرغ ہوں، میں مرغ ہوں. اچھا اب جب مرغ کی بات آتی ہے کہ بھائی تم انڈے دو، تم مرغ ہو، تو کہتے ہیں میں شتر ہوں. تو فارسی میں کہتے ہیں کہ جوان شتر مرغ نہیں ہوتا کہ جب کہتے ہیں باہر اٹھاؤ تو کہتے ہیں مرغ ہوں، جب کہتے ہیں انڈے دو تو کہتے ہیں میں شتر ہوں. نہ، وہ کام کرتا ہے، وہ اپنا وظیفہ انجام دیتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے ذمہ داریوں سے، چیلنجز سے گھبراتا نہیں، ایکسیپٹ کرتا ہے چیلنجز کو. وہ آتا ہے کہتے ہیں مجھے کام بتاؤ، وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور کام کر لے میں کہیں اور چلا جاؤں. یہ خوبی ہے جوان کی کہ وہ ذمہ داریوں سے کتراتا نہیں ہے. ایک اہم مسئلہ جو جوانوں کی شادیوں کا ہے اس میں سے ایک وجہ ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے. کہتے ہیں میں کیسے سنبھالوں؟ میں کیا مسئلہ ہے، تمہارے والد نے مگر نہیں سنبھالا، تمہارے دادا نے نہیں سنبھالا، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اولاد میں کیسے کر سکتا ہوں، خرچہ کیسے اٹھاؤں گا. یہ بلا وجہ کی خوف، بلا وجہ کی سوچ، یہ امام کہتے ہیں محرومیاں لے آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنے لوگوں نے شادی کی ان سے پوچھ لیں، انشاءاللہ اچھا رسپانس دیں گے. وہ درود پڑھ دیجیے محمد والا. میرے پاس چند دقیقے رہ گئے، بس ایک آخری دو آخری بات کہ انشاءاللہ دو تین منٹ میں مکمل ہو جائے گی. امام حسن سے امام علی نے فرمایا، خذ الغبرات للحق حیث کان، حق کی راہ میں کوشش کرو، حق کی راہ میں کوشش کرو، سختیاں برداشت کرو، ہڈلس آئے گی تمہاری، اس کو رکاوٹوں کو جھیلو، برداشت کرو تاکہ حق تک پہنچ جاؤ. بیٹھے بٹھائے حق نہیں مل جاتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو. ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی ایک شخص آتا ہے یوٹیوب پر یا کہیں بھی ایک مرجعیت پر ایک اشکال کر دیتا ہے، یا علی مدد کہنے پر ایک اشکال کر دیتا ہے، عزاداری پر ایک اعتراض کر دیتا ہے، میں گھر بیٹھے بیٹھے وہ اعتراض سنتا ہوں اور کہتا ہوں ہاں یہ صحیح بات کی ہے، کوشش نہیں کرتا جانوں کہ کیا حق کیا ہے. کچھ کتابوں کو کھولوں، کچھ جاؤں کسی سے پوچھوں، کچھ کام کروں، کچھ اس کے پیچھے ورک کروں، نہیں، گھر میں بیٹھا بیٹھا کہتا ہوں ہاں یہ صحیح بات ہوئی، بس وہ ذہن میں رکھ لیتا ہوں اور اس سے پیچھے آ جاتا ہوں. امام حسن سے فرما رہے ہیں، خذ الغمرات للحق، حق کی راہ میں جو کانٹے آئے اسے دور کرو، برداشت کرو، مصیبت آئے گی. ظاہر ہے انسان جب تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے تو مسائل کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، کام کرنا پڑے گا، کتابیں دیکھنی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا، یہ سارے کام کرو بیٹا آسان، لیکن حق کو آخر میں تلاش کرو، اس میں لطف اس میں ہے کہ تم حق تک پہنچ جاؤ. اور آخری چیز جو امام نے امام حسن سے فرمایا، وَمْحَسْ أَخَاكَ نَصِيحَةً حَسَنَةً كَانَتْ أَمْ قَبِيحَةً، بیٹا حسن ان افراد کو اپنا دوست بناؤ جو تمہارے پیچھے تمہارا دفاع کرتے ہیں اور تمہارے سامنے تم پر تنقید کرتے ہیں. دوستوں کا انتخاب کرو، اچھے دوستوں کا انتخاب کرو کہ جب تم نہیں ہوتے ہو تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا دفاع کرتے ہیں، کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ تمہاری غیبت کرے، کسی کو اجازت نہیں دیتے وہ تمہارے خلاف منہ کھولے، کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ تمہاری باتیں معاشرے میں پھیلاتا رہے. لیکن جب وہی شخص جو پیچھے تمہارا دفاع کر رہا تھا جب تمہارے سامنے آتے تم پہ تنقید کرتا ہے، کہتا ہے تم یہ غلط کام کرو، حسنتاً کانت کبھی، چاہے وہ تنقید تمہیں اچھی لگے چاہے بری لگے دونوں صورت میں کرتا ہے. تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اور تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے، تمہارا دوست وہ ہے جو تمہارے پیچھے تمہاری تعریف کرے اور تمہارے منہ پہ تمہاری برائی کرے، بالکل برعکس. میں کس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں؟ میں آج اس کو اب دوست سمجھتا ہوں جو کہیں کیا ماشاءاللہ کیا خطاب کیا ہے، کیا سہمے ماشاءاللہ. اب اگر ایک دوست کہے کیا پڑھا ہے، تیاری کر کے آتے کچھ مطالعہ کر کے آتے، میں کہوں گا نہیں یہ میرا دوست ہے. امام فرما رہے وہی تمہارا دوست جو تمہیں نقد کر رہا ہے، تم پہ تنقید کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری اصلاح کے لیے. اے بیٹا حسن، اس سے دوستی کرو جو تمہارے پیچھے تمہارا دفاع کر رہا ہے، تمہارے سامنے تم پر تنقید کر رہا ہے، تمہیں تمہاری برائیوں سے آگاہ کر رہا ہے، تمہیں تمہارے وجود میں جو خلا ہے اس کو بھرنا چاہتا ہے، تنقید کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتا ہے. اگر دوست دیکھ رہا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے میں صحیح کام کر رہا ہوں، وہ یقیناً میرا دوست نہیں ہے. کچھ بھی نام دے دیں آپ اسے، دوستی کا نام نہ دیجیے اسے. ماں فرما رہے بیٹا حسن، اس دوست کا انتخاب کرو. آج بہت بڑا مسئلہ ہے، قیامت میں جس طرح جہنمیوں کے جوابات ہیں، قرآن میں جہنمیوں کے مختلف جوابات ذکر کیے گئے، ایک جواب یہ ہے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، وہ خود تو گیا مجھے بھی لے گیا. کیوں وہ گیا آپ کو لے گیا؟ کیونکہ نہ آپ نے دوستی کا حق ادا کیا نہ اس نے کیا. دوست وہ ہے جو آپ کے نقائص آپ کو بتائے گا، آپ کی خوبیاں بھی آپ کو بتائے گا لیکن نقائص بھی بتائے گا، چشم پوشی نہیں کرے گا اسے، آنکھیں بند نہیں کرے گا اسے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک معصوم ذات، باوجود جانتے ہیں کہ ایک معصوم ہے میرے بعد امام ہے، لیکن ایک ہم سب کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح وصیت کرتا ہے، کس طرح اپنے بیٹے سے تعلقات جوڑتا ہے. باپ اور امام علی جب امام حسن سے گفتگو فرماتے ہیں تو درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی. باپ اور بچے میں ایسا تعلق ہونا چاہیے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو, بلو یہ کہ ماں کا واسطہ نہ ہو, باپ ڈائریکٹ اپنے بچے سے گفتگو کرے, خود اپنے بچے کی بات سنیں, خود اپنے بچے سے بات کرے, کبھی بچے کے دوستوں کے ذریعے سے اپنے بچے کو پیغام دے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی بچے میرے بیٹے کا دوست مجھ سے قریب ہے خود میرے بیٹے کی بنسبت, یہ بہت غلط طریقہ ہے. آپ دیکھیں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم جوانوں سے ڈائریکٹ بالمشافہ مستقیم ڈائریکٹلی جوانوں سے ہم کلام ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین. جوان تقلیدی ذہن کا مالک نہیں ہوتا اور ہر وقت آزاد ذہنیت کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, مگر اس کام کی کنسسٹنسی کو نہیں سوچتا اور مشورے سے گریز کرتا ہے. کیا جوان کو آزادی دینا نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ اب دیکھیں اتنی میں نے جوانوں کی باتیں کی ہے تو اب ایک بزرگ کی بھی بات کر لوں. امام علی فرماتے ہیں رائے الشیخ, بوڑھے کا مشورہ مجھے جوان کے بازو سے زیادہ پسند ہے. یعنی جوان کا بازو جتنا بھی طاقتور ہو, اس ضعیف کے پاس جو مشورے کی طاقت ہے, تجربے کی طاقت ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اسی نہج البلاغہ میں جو شرح لکھی ہے شرح ابن ابی الحدید معتزلی, جس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ تھا, اس نے امام کے فرمان کو کوٹ کیا ہے جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے لیکن وہاں پر. اس میں ترتیب بتائیے مشورے کی, مشورہ کب کیا جائے, کس سے کیا جائے. اس میں انہوں نے کہا مشورہ سب سے پہلے جوانوں سے کیا جائے, جوانوں سے آپ مشورہ کریں, کیونکہ جوان تیز ہوش ہے, بہت جلدی آپ کو بتا دے گا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, بہت زیادہ آپ کے آپشنس کھول دیتا ہے, تیز ہوشی بہت ہے اس کا, ہوش ذکاوت بہت تیز ہے. ضعیف میں یہ ذکاوت نہیں ہے, یہ تیز ہوشی نہیں ہے جوان میں. تو امام نے فرمایا سب سے پہلے جوانوں کے پاس جاؤ اور مشورہ کرو, مشورہ کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دو, اس پہ عمل نہ کرنا. اب جو کچھ اس نے بتایا اس کو لے جاؤ بزرگ کے پاس, اور آپ بزرگ سے کہو کہ ان میں سے, کیونکہ وہ آپ کو آپشنس نہیں بتا سکتا لیکن موجودہ آپشن میں سے سب سے بہترین آپشن کا بتا سکتا. تیز ہوشی نہیں ہے اس میں لیکن قوت دقت ہے اس میں, وہ یہ بتا دے گا ہاں یہ کام سب سے اچھا. اس کے بعد امام فرماتے اسے ضعیف کے پاس لے جاؤ اور جس پر وہ ہاتھ رکھ دے وہ کام کرو. اب جوان جو تقلیدی ذہن کا مالک نہیں ہوتا, آزاد ذہنیت کے ساتھ کام کرتا ہے, اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بالآخر جو, جیسے میں نے سب سے شروع میں کہا کہ ایک باپ ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ چکا ہے اور ایک بیٹا ہے جو ابھی پہاڑ پہ قدم رکھ رہا ہے, یہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے, تو اس بیٹے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے کوئی عام شخص نہیں بتا رہا, ایک شخص جو مجھ سے دور ہے وہ نہیں بتا رہا, بلکہ وہ بتا رہا ہے جو میرا باپ بھی ہے, یعنی مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور مجھ سے پہلے یہ راستہ اس نے طے کر لیا ہے, مجھ سے آگے ہے, مجھ سے آگے ہے. اسی لیے اسی وصیت میں امام علی نے فرمایا ہے بیٹا حسن, اگرچہ تمہارے باپ کی اتنی عمر نہیں رہی, کم عمر ملی تمہارے والد کو, اتنی عمر نہیں رہی, لیکن میں نے دنیا بھر کے, یہ بہت دقیق جملہ ہے اس کو سنیے گا ضرور, امام فرماتے ہیں میں نے دنیا بھر کی اقوام کا اور لوگوں کا مشاہدہ کیا اور ان سب کا تجربہ تمہیں دے دیا, اب گویا ایسا جیسے یہ سب علی کی عمر ہو چکی ہے. فرض کریں میں ایک 80 سالہ, ایک شخص 80 سالہ عمر ہے, اس کے پاس جاتا ہوں, اس کے پاس جاتا ہوں, اس میری عمر اگر 40 سال ہے, 40 سال سے کم ہے, اگر میری عمر 40 سال ہے اس میں یہ 80 سال اب ایڈ کر لیں, اب کتنی ہو گئی جی, میتھ کس کی اچھی, 130 نہیں 35 میں 40 ایڈ کر دیں, چلیں آپ خود ہی اس کو جمع تفریق کریں, اب میری عمر بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے. ایک اور شخص سے تجربہ لیتا ہوں, اس کی عمر بھی میرے پاس آ گئی. امام فرما رہے بیٹا حسن تمہارے باپ نے آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی افراد ہیں اس کا نچوڑ تمہیں دے دیا، گویا تمہاری عمر اب 30-35-40 سال نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال کی ہے۔ تو جوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو مجھے مشورہ دے رہا ہے، میں کیوں اس کے مشورے پر نہ جاؤں۔ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں لا ظہیر عقل مشاورت، جس طرح انسان کی بیک بون ہوتی ہے نا، اس بیک بون کے بغیر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں ایک شخص کو مشورے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنے ایک جسم کو بیک بون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک جوان سمجھتا ہے میں بغیر مشورے کے آگے بڑھوں گا، نقصان اٹھائے گا۔ ہمارے یہاں جوان بھی جب کسی کام میں خوف کھاتا ہے تو مشورے کی بجائے استخارہ پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، کیا اس طرح اس کی ڈیسیجن کی قوت کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ استخارہ کا مرحلہ مشورے کے بعد کا ہے۔ مشورہ کر لیا آپ نے، اگر ایک نتیجے تک پہنچ گئے، استخارہ کی کوئی جگہ نہیں۔ استخارہ اس وقت ہے جب آپ 50-50 پر ہیں، حد استوا جسے کہتے ہیں، یعنی 50% اور 50% بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ آپ استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب طلب الخیر ہے، خدا سے اس خیر کو طلب کرتے ہیں کہ خیر اس 50% میں ہے یا اس 50% میں، مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو وہاں آپ کو ایک خیر عنایت ہوتا ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ اگر ایک شخص کو مشورہ کرنے کے بعد اپنی لائن سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے استخارہ اصلاً صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے استخارہ صحیح نہیں ہے۔ استخارہ کیا مقام مشورے کے بعد ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچا۔ یہ جو طریقہ رائج ہو چکا ہے بغیر مشورے کے اور بغیر کیلکولیشن کے استخارہ، یہ کہیں بھی نہیں آیا، نہ کسی حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ کسی عالم نے، کہیں بھی نہیں۔ جیسے یہ کام ہو فوراً استخارہ، استخارہ کے بعد مشورہ کرنا، یہ کون سا عقل مندی ہے؟ سارے کام کر لو، سمجھ میں آیا فبیہ، نہیں سمجھ میں آیا اب استخارہ ہے۔ جوان کہ اپنے کاموں میں اپنے بڑوں کا، علماء کا اور اپنے والدین استاد کی رائے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کو اپنی قدر اور منزلت معلوم ہے۔ فرض کریں اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی مریض ہو جائے اور میرے پاس آئے اور کہیں کہ میں کون سی دوائی کھاؤں، اور میں اسے بتا دوں کہ فلاں گولی آپ کھا لیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی حدود کا خیال نہیں ہے، میں اس کام میں کود رہا ہوں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میڈیکل ایک علیحدہ شعبہ ہے بالکل۔ اسی طرح دین، ناخواندہ لوگوں سے جنہوں نے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے اسے جا کر میں مسائل معلوم کروں، یہ غلط طریقہ ہے، مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، اسے بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو ایک نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ابھی کس لیول پر ہے، ابھی اس نے آغاز کیا، ابھی اس نے پہلا قدم اٹھایا، ابھی پوری زندگی باقی ہے۔ اگر وہ ان مشوروں کے سہارے آگے بڑھے گا، اس کا فائدہ ہے، اپنے استاد کی بات مانے گا، اپنے والدین کی، جو اسے گروم کریں گے، اسے موٹیویٹ کریں گے، اسے بتائیں گے کہ دیکھو۔ وہ ایک بہرحال وقت ایک واقعہ ہے کہ ایک کسان کی بھینس بیمار ہو گئی تھی، تو دوسرے کسان کے پاس گیا، کہا تمہاری بھینس بیمار ہو گئی تھی، تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے یہ دوائی اسے کھلا دی۔ اس نے وہ دوائی لی اور جا کر اپنی بھینس کو کھلا دی، اس کی بھینس مر گئی۔ بھاگتے ہوئے گیا پہلے والے کسان کے پاس، کہا دوائی سے تو میری بھینس مر گئی، کہا میری بھی مر گئی تھی۔ تو کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا تم نے سنا کب؟ تم تو یہ صرف دیکھ رہے تھے میں نے دوائی کھلائی۔ اب پورا تجربہ لینا سامنے والے شخص، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کیوں وہ غلطی دوہرا رہے؟ ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے، اب ایک شخص جا رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں، اب سب اسی کی اس میں جا رہے ہیں، ایک جا رہا ہے انجینئرنگ، اب سب اس میں جا رہے ہیں۔ پوچھ لیں جو بڑے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں کہ بھائی آپ نے یہ پورا طے کر لیا، اب ہمیں بتائیں۔ صرف یہ دیکھتے کہ بھائی فلاں شخص نے بھی تو انجینئرنگ کی، فلاں شخص بھی ڈاکٹر بنا ہے، فلاں نے بھی سی اے کی ہے، ہم بھی کریں گے۔ بھائی اگر خدا نخواستہ اس کی بھینس مر جائے گی، آپ کی مر، جو نقصان اسے ہوا ہے وہ آپ کو بھی ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ مکمل طور پر آپ اس کی بات سنیں اپنے استاد کی، کہ وہ اگر آپ یہ نہ دیکھیں فلاں شخص نے یہ کام کیا میں بھی کروں، بلکہ آپ کو ضروری ہے کہ مکمل طور پر اس سے استفادہ لیں۔ جوان یہ ہو گیا، جو کام تمہیں ملے اسے کرو اور دوسرے کاموں میں نہ پڑھو۔ تو امام جس کو جو کام دیں تو وہ اسے وہی کرنا چاہیے، مگر ابھی امام ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں، تو کوئی کام بندہ 7 سے 8 سال کرتا ہے پھر سمجھ میں کوئی اور کام آ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ اسے پہلے کرنا چاہیے، اس پر روشنی ڈالی. دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ایک بار مشخص ہے کہ مجھے کیا کرنا، لیکن نظریاتی طور پر اس وقت بھی مسئلہ تھا. اس وقت بھی امام علی کے اپنے قریبی ترین اصحاب بھی یہ کام کر رہے تھے کہ امام ایک کام آپ جنگ احد میں دیکھ لیں، ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں جنگوں میں. کیوں ہوئی؟ جتنا جب بھی جنگوں میں نقصان ہوا یا رسول اللہ کے دور میں یا مولا کائنات کے دور میں، اسی لیے ہوا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ جسے جو کام دیا گیا تھا اس نے وہ کام نہیں کیا. اگر ذہنیت بن جائے نا انسان کی غلط، تو فرض کریں انشاءاللہ آج امام کا ظہور ہو جائے، اس کے بعد امام مجھے جو کام دے وہ میں نہیں کروں گا، اپنے مطلب کا کام کروں گا، مولا یہ میرا کام تھوڑی تھا، میرا کام تو یہ تھا، کیونکہ اس کی ذہنیت غلط بنی ہوئی. تو یہ بات تو سب سے پہلے ہم طے کر لیں اپنی ذہنیت کو صحیح کریں کہ ہمیں جو کام کرنا ہے چاہیے ہم وہ کام کریں گے. ہر کام ہمارے ذمے نہیں لگایا خدا نے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ. تمام انسان جنت میں چلے جائے یہ میرے بس میں نہیں ہے. جو کام مجھے کہا گیا ہے مجھے وہ کرنا ہے، چاہے ہو سکتا ہے اسے نتیجہ نہ بھی ملے، نتیجے کی پرواہ بھی مجھے نہیں کرنی، مجھے جو کہا گیا ہے مجھے وہ کرنا ہے. اگر ہر شخص یہ کام کرتا رہا تو مسائل حل ہو جائیں گے، کسی حد تک حل ہو جائیں گے. لیکن جب میں یہ کام نہیں کرتا، فلاں شخص کا کام کرتا ہوں، تو فلاں شخص کسی اور کا کام کرتا ہے، وہ کسی اور کا کام کرتا ہے، نتیجے میں کام نہیں ہو پاتا. اب جب زمانے غیبت ہے تو زمانے غیبت میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بہت ساری چیزیں واضح ہیں. کم از کم وہ کام تو کریں ہم. ہاں جس چیزوں میں، چند چیزوں میں اختلاف ہے، میرا موضوع نہیں یہ، جہاں اختلاف ہے اس کو فیلن چھوڑ دیں. جیسے آگے بھیجا سے سوال ہوتا تھا ہم کیا کریں، کہتے تھے جو جانتے ہو بھائی وہ کرو، جس کا تمہیں علم ہے نا وہ کر لو. اچھا وہ کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ کہا خدا تمہیں وہ چیز کا علم عطا کر دے گا جو تمہیں نہیں معلوم. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کی ذمہ داری خدا فرما رہے ہم نے لی. تو اس لیے کم از کم نظریاتی طور پر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ مجھے اپنی ذمہ داری انجام دینی چاہیے. آپ یقین رکھیں نظم آ جائے گا ہمارے اندر، ہماری کمیونٹی میں، شیعہ حضرات میں، چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں آپ کی آفس میں کتنے ادارے ہیں جو ہمارے چل پاتے ہیں، کتنے ادارے ہیں ہمارے جو صحیح طور پہ چلتے ہیں. بہت کم ادارے ہیں جو ہمارے اس لائن پہ چل رہے ہیں جس لائن کا انہوں نے شروع میں کہا تھا. سال بہ سال ادارے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہمارے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے ہم. اچھا یہ کو عموماً ہر جگہ یہ مسائل ہے. ایک شخص، اب میں مثالیں اس لیے نہیں دے رہا کہ ہو سکتا ہے بات کسی غلط رنگ کی طرف نہ چلی جائے، میں اپنی آفس کی بات کروں. فرض کریں میں آفس میں ہوں، اس میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں، وہ آفس آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، میرا مدرسہ میں نے کھولا وہ مدرسہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، کیونکہ استاد مدیر بنا ہوا ہے، پرنسپل بنا ہوا ہے، پرنسپل کچھ اور کام کر رہا ہے، جس کا جو کام نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے. ماں فرما انا تزی المر ماں بولیا، انسان کو جو کام دیا گیا ہے وہ اسے چھوڑ دے اور اس کام میں لگ جائے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہلاک کرنے والی فکر ہے، اس فکر سے انسان ہلاک ہو جائے گا، انسٹیٹیوٹ ہلاک ہو جائیں گے، ادارے برباد ہو جائیں گے، آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا. ادارے نہیں چل پاتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی تحلیل کیجئے، اس کے پیچھے یہی وجہ نکلے گی جو امام نے اپنے ایک صحابی سے، نزدیک ترین صحابی، وہ صحابی جو امام کے رازوں کو حفاظت کرتا تھا، اس نے یہ غلطی کی ہے. اب میں نہیں جاتا مزید اس میں کہ وہ کون تھے اور کیوں انہوں نے یہ غلطی کی. آخری میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار مطال ہمیں حقیقی معنی میں قرآن اور نہج البلاغہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين.